ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به اول کافر به ولا تشتروا بآیات ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ترجمہ پیش کرتا ہوں. فرمایا اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی, میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں اور مجھ ہی سے تم ڈرو اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جان سے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. حضرات, میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. وہی ہمارا نصاب کا سلسلہ چل رہا ہے جس کا ذکر میں پچھلی دفعہ آپ سے کر چکا ہوں. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کے سلسلے میں آپ کی یاد دہانی یہ کرا دوں کہ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کے چار رکوع گزرے ہیں, الف لام میم سے شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ, پہلے رکوع میں ذکر تھا ان لوگوں کا جن کے لیے یہ کتاب ذریعہ ہدایت ہے, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس کتاب پر اور فلاح پانے والے لوگ ہیں, اور اسی میں آخر میں ذکر تھا پہلے رکوع میں ان لوگوں کا جن لوگوں نے اس کتاب کو بالکل انکار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور اب وہ ایمان نہ لائیں گے. دوسرے رکوع میں ذکر ہوا ان لوگوں کا جو کہ منافقین تھے. وہاں سے ابتدا ہوئی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور روز آخر پر, اور در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں, منافق ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. تو دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر تھا سورہ بقرہ سے. تیسرے رکوع میں دعوت دی گئی تھی عام انسانوں کو کہ ایمان لاؤ اس دین کے اوپر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے کہ تم کو پیدا کیا. اور چوتھے رکوع میں ذکر تھا حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, جبکہ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. تو یہ چار رکوع سورہ بقرہ کے گزر چکے ہیں, اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں اب یہ پانچواں رکوع ہے. اور اس کا خطاب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا تلاوت میں بھی اور ترجمے بھی, خطاب ہے یا بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کی قوم سے, ان سے خطاب ہوتا ہے. اس سلسلے میں میں چاہوں گا آپ سے چند باتیں تمہیدن عرض کرنا. یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو بنی اسرائیل کہا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل ہی جو تھی وہ حامل شریعت قوم تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا فرمائی تھی اور جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے نبی ہو کر، اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت نافذ تھی، وہی حامل شریعت قوم تھی، اور اس کو پھر اتار کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر پھر فائز کیا گیا ہے. تو سورہ بقرہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو نازل ہوئی ہے ہجرت کے فوراً بعد مدینے پہنچ کر، اس میں یہ پانچویں رکوع سے لے کر جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے لے کر اور پندرہویں رکوع کے شروع تک یعنی تقریباً 10.5 رکوعوں میں اسی بنی اسرائیل کے قوم سے خطاب کیا گیا ہے. اور اس خطاب میں جو سب سے پہلی بات ان سے کہی گئی ہے وہ گویا ایک طریقے کی آپ اردو میں اس کے لیے لفظ اتمام حجت، کسی کے اوپر آپ اپنی حجت ختم کر دیں، یعنی ایک اس کے پاس پھر کوئی اپنے جواب میں کوئی بات بن نہ پڑے اس سے، وہ اتمام حجت ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل پر اتمام حجت کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان سے ایک منصب لیا جا رہا تھا اور اس منصب کے لیے جانے کا واقعہ بھی اسی سورہ بقرہ میں آیا ہے. وہ جو دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے وہاں اس واقعہ کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اصل میں اس کی جو چوٹی آئی ہے اس واقعے کی وہی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف مڑنا دیکھ رہے ہیں، تو لو ہم تمہارا منہ پھیرے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جس کو تم چاہتے ہو. گویا یہ کہ وہ 70ویں مہینے میں ہجرت کے بعد جب بیت المقدس سے قبلہ بدل کر اور خانہ کعبہ کر دیا گیا تھا، وہ ایک گویا مثال ایک طریقے کی نشانی کی اس بات کی کہ اب بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا کہ وہ حامل شریعت قوم تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پر فائز کیا گیا. تو یہ عمل کرنے سے پہلے آپ دیکھنا بہت بڑا بات ہے کہ ایک قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت ادا کی ہے اس کو اس منصب سے معزول کیا جا رہا ہے. یہ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی حجت تمام کی ہے ان 10 اور 10.5 رکوعوں میں، اور ان کو بتایا ہے کہ میں نے تمہارے پر یہ اور یہ اور یہ احسانات کیے اور ان کے بدلے میں تمہارا یہ اور یہ رویہ رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بتایا ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا رویہ پھر اتنا شدید اور اتنا تمہارا رویہ خراب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم دیا کہ وہی استعاذنا ربک لیبسطن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب، کہ تیرے رب نے پھر اعلان کیا کہ میں ان پر قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو بھیجوں گا جو کہ ان کو سخت ذلیل عذاب دیتے رہیں گے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل کی اب قیامت تک کے لیے رسوا ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو مسلط کریں گے جو ان کو بڑا سخت اور دردناک عذاب دیں گے. تو یہ بات اس وقت کہہ دی گئی تھی، اور یہ کہی گئی تھی اس چیز کے جواب میں کہ انہوں نے جو ہٹدرمیاں کی اور ہٹحرامیاں کی اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کو پا کر، تو اس کے جواب میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا فیصلہ نافذ فرما دیا تھا. اس کا ذکر ان 10 اور 10.5 رکوعوں میں سورہ بقرہ میں ہم کو بڑی تفصیل سے ملتا ہے، ایک چیز. دوسری بات جو ہم کو ان رکوعوں میں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بیشتر اس کے کہ بنی اسرائیل سے ان کے احسانات، ان کے اوپر جو احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، بیشتر اس کے سب سے پہلے رکوع میں، یعنی جو پانچواں رکوع سب سے پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دفعہ پھر دعوت دی ہے، اور دعوت دی اس بات کی کہ دیکھو اب بھی ایمان لے آؤ، تمہارے لیے موقع ہے. اور یہ دعوت کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس بات کو خود کہ ان کے اندر وہ کہ اکثر لوگ شریر اور شیطان ہیں، مگر یہ کہ پھر بھی ان کے اندر ایک تھوڑا سا عنصر باقی ہے، ابھی ایک تھوڑا سا حصہ باقی ہے لوگوں کا جو کہ ایمان لانے والے ہیں. قرآن خود کہتا ہے کہ منہم امت مقتصدہ، ان کے اندر وہ لوگ باقی ہیں جو سیدھی راہ کے طلبگار ہیں، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو واقعی قرآن کی دعوت پہنچی تو وہ اس کو مان کر ایمان لے آئے. کچھ یہودیوں نے ایمان قبول کیا ہے اور بڑے وہ جلیل القدر صحابی کا بھی درجہ انہوں نے پایا ہے. تو قرآن نے یہاں ان کو پانچویں رکوع میں آپ دیکھیں گے اس کا سارا مضمون یہ ہے کہ قرآن نے ان کو دعوت دی ہے زبان کر کہ اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ تم یہ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور جو شریعت ان کے ساتھ نازل کی ہے، تم اس پر اب بھی ایمان لے آؤ. یہ دوسری بات ہے جو آپ کو اس پورے یعنی اس حصے میں 10 اور 10.5 رکوعوں کے کہہ لیجیے، اور خاص طور پہ اس رکوع میں آپ کو یہ بات ضرور ملے گی. تیسری بات جو آپ کو ملے گی یہاں پر اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کی، وہ یہ بات ہے جس کا یہاں حوالہ تو نہیں دیا گیا مگر یہ بات بالکل صاف ابھر کے آتی ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم جو کہ شریعت کی حامل تھی، جب انہوں نے یہ اعمال کیے تو ان کو یہ سزا دی گئی. اب جو قوم شریعت کی حامل بنائی جا رہی ہے، اگر وہ بھی خدا نہ کرے وہی عمل کرے گی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. گویا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پر فائز کرتے وقت ایک طریقے سے آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو، اگر تم وہی عمل کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیے تھے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قانون بڑا اٹل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ ایمان لائے، جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، جو صابئین تھے، اگر انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے اور اللہ نے جس چیز پر ایمان لانے کو کہا اس پر وہ ایمان لائے، تو پھر ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. گویا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بے لاگ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے جو بنی اسرائیل کا حشر ہوا وہ تمہارا حشر ہوگا. تو یہ تیسرا سبق ہے جو ہم کو ان رکوعوں کے پڑھنے سے ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ نے کہا کہ میری قوم جو ہے اس کا عمل وہی ہوگا ایک زمانے میں چل کر جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا، اور اس حد تک ان دونوں میں مشابہت ہو جائے گی جیسے دو پاؤں کے جوتے ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں کہ ہوتے تھے ہیں وہ دو پاؤں کے، مگر ہر چیز میں ان کے اندر مشابہت ہوتی ہے. اسی طریقے سے میری قوم کے عمل جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے قوم کے عمل جیسے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم میں سے بھی کوئی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں وہ اس بات کی خبر دے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ بھائی بچ کے رہو، تم ان جیسے عمل نہ کرو، اور اگر تم نے ان جیسے عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دی ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر رسوا کو نظام مسلط ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے تم بھی نہیں بچ سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ بات نہیں ہے، وہ جو یہود کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ یا کوئی اس کا چہیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پرکھا جائے گا. تو یہ تیسری بات ہے جو اس بنی اسرائیل کے واقعات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ بقرہ میں تو وہ بات سامنے آتی ہے. تو مختصراً میں پھر یہ عرض کر دوں کہ پہلی بات یہ کہ بنی اسرائیل کے اوپر حجت تمام کی گئی ہے کہ تم نے یہ عمل کیے، یہ عمل کیے، یہ عمل کیے، اور اللہ نے یہ احسانات تمہارے پر کیے. دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی ہے تمہارے لیے پھر ابھی آخری موقع ہے، ایمان لاؤ. اور تیسری بات یہ کہ یہ جو امت محمدیہ ہے علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام، ان کے اوپر گویا ان کو ایک طریقے کا آئینہ دکھایا گیا کہ دیکھو ان جیسے عمل نہ کرنا، ورنہ اگر تم جیسے عمل کرو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو کہ اس قوم کا ہوا. تو یہ تین باتیں ذہن میں رکھیے، اور اب اس کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی نعمت یلتی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جیسے آپ کو معلوم ہے شاید، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا جو کہ پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ عبرانی کا لفظ ہے، اور محققین نے کہا کہ اس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ. ایل کے معنی اللہ عبرانی میں اور اسرا کے معنی بندہ. تو جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں بالکل وہی لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا بندہ. تو یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل، اللہ کا بندہ. اور ان کی پھر جو اولاد ہوئی ہے یعقوب علیہ السلام کی، جن کو یہ شریعت عطا کی گئی تھی، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. تو اس مناسبت سے ان کا لقب بنی اسرائیل ہے. تو پہلی بات جو ابتدا کی جا رہی ہے وہ ان کو یہ کہہ کر کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. تمہارا لقب یہ ہے کہ تم اس شخص کی اولاد ہو جس کا لقب کیا تھا، اللہ کا بندہ تھا یعقوب علیہ السلام. اور دوسری بات ان کو یہ یاد دلائی گئی کہ یعقوب علیہ السلام کون تھے، یعنی تعلق ان کا کہاں جوڑا ہے، یعقوب علیہ السلام سے. اور یعقوب علیہ السلام کون تھے، ان کا ذکر قرآن خود ہی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر جہاں پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم موجود تھے اس وقت جبکہ یعقوب کو موت آئی تھی اور اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا. دیکھیے موت کے وقت انسان اس چیز کا ذکر کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہوتی ہے. اگر کسی کو دنیا کی لگی ہوتی ہے تو اپنے بیٹوں کو وہ بات بتا کے جاتا ہے جو دنیا جسے وہ حاصل کر سکے، میرا مال ایسا کر دینا، میری دولت یوں کر دینا، فلاں کام یہ کر دینا. تو آپ غور کیجئے یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں، اور انہوں نے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا. ان کو فکر یہ لگی ہوئی تھی کہ میرے بعد میرے بیٹے پوجا کس کی کریں گے، عبادت کس کی کریں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم موجود تھے اس وقت جبکہ یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ قالو نعبد الہک
وإله آباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ اور آپ کے داداؤں کے معبود کی اور وہ سب ایک ہی معبود ہے اللہ اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر رہیں گے. تو یعقوب علیہ السلام وہ ہستی تھے کہ جو وہ مرتے وقت اپنے بیٹوں سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اے بیٹوں تم عبادت کس کی کرو گے, اس الہ واحد کی عبادت کرو گے نا, کسی شرک میں تو آلودگی اختیار نہ کر لو گے. تو یہاں قرآن جو خطاب کر رہا ہے وہ یہ کہہ کر خطاب کر رہا ہے کہ تم ان یعقوب کی اولاد ہو جن کو یہ فکر لگی ہوتی اپنی اولاد کے متعلق اور جو خود اللہ کے بندے تھے, گویا سب سے پہلے ہی چوٹ پڑی ان کے شرک کے اوپر کہ تم اولاد تو کس کی اور حرکتیں کیا کر رہے ہو, یہ کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا, یاد کرو اے بنی اسرائیل, نعمت یلتی انمت علیکم, میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تمہارے پر کی تھی. اب قرآن نے یہاں تو اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ کس نعمت کے حوالہ دیا گیا ہے, اور قرآن کا یہ اصول ہے کہ القرآن یفسر بعدہ بعدا, قرآن اپنے ایک حصے کی تفصیل دوسرے حصے سے کرتا ہے. چنانچہ اس نعمت کا ذکر ہم کو سورہ مائدہ میں مل جاتا ہے, وہاں فرمایا کہ وہ اس قال موسیٰ لقومی یا قوم اذکروا نعمت التی نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا, اے میری قوم, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ اس نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے اور تم کو بادشاہت عطا کی, وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, اور تم کو اللہ نے وہ چیز دی جو کہ دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کی تھی. وہ کیا چیز تھی کہ دین اور دنیا کی تم کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی. تمہارے اندر اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے دلیل القدر جو دین کی طرف تمہاری ہدایت کرتے تھے, اور دنیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں میسر کی کہ تمہارے اندر ایک سے ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھیجا, اور بعض بادشاہ ان کے ایسے تھے کہ وہ انبیاء بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, یوسف علیہ السلام کو بڑا اقتدار حاصل ہوا مصر میں. تو اللہ تعالیٰ گویا نے وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نعمت کا ذکر کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی تھی, کہ دین اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی, اور وہ چیز اللہ نے تم کو دی جو کسی کو دنیا میں آج تک نہیں دی, اور وہ کیا تھی؟ شریعت. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو شریعت عطا کی تھی. تو اس نعمت کا ذکر وہاں تفصیل سے کیا گیا, یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا, اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری اس نعمت کا ذکر کرو جو کہ میں نے تم کو عطا کی تھی. وہ اوفو بعہدی, اور میرے عہد کو پورا کرو, اوفے بعہدکم, میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب سوال یہ عہد کون سا ہے؟ تو پھر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, آپ آئیے قرآن میں آگے چل کے سورہ مائدہ میں ہی اس کی پھر اس عہد کی بھی تفصیل مل جاتی ہے. وہاں فرمایا کہ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وباعثنا منہم عشرا نقیبا, بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے بڑا مضبوطی کا پختہ عہد لے لیا تھا, اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 نقیب بھیجے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے اوپر ایک ایک نقیب یا سردار ان کا بھیجا تھا. وقال اللہ انی معاکم, اور اللہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کب ہوں؟ لئن نقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وأزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا, میں تمہارے ساتھ ہوں جب تم نماز قائم کرو گے, جب تم زکات دو گے, جب تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, جب تم ان کی مدد کرو گے, اور جب تم اللہ کو قرض احسن دو گے. جب تم یہ عمل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کیا کروں گا؟ لا کفرن عنکم سیئاتکم ولا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, میں تمہاری ساری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اگر تم یہ عمل کرو گے, اور میں تم کو جنت میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہیں گی. تو یہ تھا وہ عہد جس کا ذکر تفصیل سے ہم کو ملا, کہ اگر تم یہ عمل کرو گے, تم اپنے اس عہد کو پورا کرو گے کہ اللہ کے ساتھ تم یہ کام کرو گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ جو میرا عہد ہے کہ میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا, میں وہ عہد پورا کروں گا. اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ وہ اوفو بعہدی, تم میرے عہد کو پورا کرو, وہ اوفے بعہدکم, تو میں تمہارے ساتھ جو میں نے عہد کیا اس کو میں پورا کروں گا. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جس عہد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل والا عہد بھی ہے, مگر اس کے علاوہ ایک اور عہد ان سے لیا گیا تھا, اور وہ خاص طور اس عہد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نے یہ بھی ان سے کہا ہے کہ وآمن تم برسولی, تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, اور ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید المرسلین ہیں آپ خود بخود اس میں شامل ہو گئے. یعنی اس عہد میں یہ بات خود بخود شامل ہے کہ بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا, مگر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ بھی ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی قرآن میں آئے تھے, اور یہ سورہ اعراف میں اگر آپ تلاوت کریں تو وہاں چل کے ہم کو یہ آیت ملتی ہے بڑی تفصیل سے. وہ واقعہ جو ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گویا پہاڑ کو اٹھا دیا اس طریقے سے عہد لیتے وقت کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ پہاڑ اب ہمارے پر گرا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا پہاڑ کو اٹھا کر, ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ پہاڑ اب ہمارے پر گرا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی گڑگڑا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کیا تو ہم کو سزا دے رہا ہے چند بیوقوفوں کی وجہ سے. اس سے پہلے وہ واقعہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کیا تو ہم کو سزا دے رہا ہے چند بیوقوفوں کی وجہ سے, اور تو چاہتا تو ہمیں وہیں ہلاک کر دیتا, اور تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے اور ہمیں معاف فرما دے. انہوں نے بڑی گڑگڑا کے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے. پڑھنے والی ہیں وہ آیتیں. تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کالا عذابی اسی کو بھی من اشاؤ, ٹھیک ہے میرا عذاب تو جس کو میں چاہوں گا اس کو وہ پہنچے گا, مگر ورحمتی وسیعت کل شے, جہاں تک میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورحمتی وسیعت اللہ کل شے, میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فسا اکتبوہا, اور اس رحمت کو میں لکھ دوں گا, کس کے لیے؟ للذین یتقون و یؤتون الزکاۃ و یؤمنون بآیاتنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رحمت کو میں لکھ دوں گا, للذین یتقون و یؤتون الزکاۃ والذین یؤمنون بآیاتنا, ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا کہ جو تقوی اختیار کریں گے, زکات دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے, ان کے لیے میں رحمت کو لکھ دوں گا. اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ نہیں بس ان کو بس ابھی یہاں نہیں کیا, آگے فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ لوگ وہ ہوں گے کہ یہ اتباع کریں گے اس رسول نبی امی, تین القاب استعمال ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یتبعون الرسول النبی الامی الذی, جس کو یہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتاب تورات میں بھی اور انجیل میں, یعنی یہ کہ جن کا ذکر ہم نے تورات اور انجیل میں کر دیا ہے وہ رسول, وہ نبی, وہ امی رسول اور امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ ان کا اتباع کریں گے تو پھر میں ان کے لیے نعمتیں دوں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان سے عہد لے لیا تھا, خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اور آپ کی اتباع کرنے کا. تو مفسرین نے کہا کہ جو عہد کا ذکر کیا گیا ہے, ایک تو عام عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سے دیا کہ نماز قائم کرو, زکات دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور میری رسولوں کی مدد کرو, اور ایک خاص عہد ہے اس کے اندر, اس کے علاوہ خاص عہد بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل خاص گویا نام لے کر کہہ دیا گیا. تو آپ کی جو خصوصیات یہاں بیان کی گئی بالکل خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ان کا نام لے کر کہہ دیا گیا کہ ان کا بھی تمہیں اتباع کرنا ہوگا, اگر یہ کام کرو گے تو پھر تم میری نعمتوں کے حقدار پاؤ گے. تو جب اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور آپ تشریف لے آئے ہیں تو پھر ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اوف کو بےحدی و اوف بےحدکم, تم میرے عہد کو پورا کرو, اوف بےحدکم, تو میں تمہارا ساتھ جو میں نے عہد کیا تھا کہ میں تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا, اس عہد کو پھر میں پورا کروں. اور فرمایا و ایا فرحبون, اور تم مجھ ہی سے ڈرو. رہبت کہتے ہیں دراصل میں, یہاں آپ دیکھیں گے اس رکوع میں تین الفاظ ایسا ہے, میں نشاندہی کرتا چلوں گا, ان کے تقریباً معنی برابر کے ہیں مگر پھر تھوڑا سا فرق بھی ہے. رہبت کہتے ہیں اس ڈر اور لرزش اور کپکپی کو جو کسی کے بڑائی اور جلالت سے انسان کے اندر پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر ڈر اور خوف اور کپکپی جو ہے وہ صرف مجھ سے ہو. ایا, یہ وہی ایا ہے جو ہم سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ وایا فرحبون, تم صرف مجھ سے ڈرو, میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرو. یہ جو تم نے دنیا میں اپنے نہ جانے کیا کیا لوگ بنا رکھے ہیں اور تم کسی کے پیچھے پڑے ہو اور کسی سے ڈرتے ہو اور کسی سے کے آگے لگتے ہو, یہ نہ کرو, صرف تم مجھ سے ڈرو, ڈرنے کی ہستی میں ہوں, باقی تم اور کسی سے نہ ڈرو. تو یہ باتیں جو ان سے کہی گئی. آگے آئیے, فرمایا وہ آمنو بما انزلت, اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ میں نے نازل کی, کیا؟ قرآن. مصدقا لما معاکم, یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس موجود ہے. وہ کیا ہے؟ تورات, جس کو وہ بچا بچا کر رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اسی چیز کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے جو باتیں اس تورات میں کہی گئی تھیں. اللہ تعبدوا الا اللہ, سب سے بڑی بات یہ کہی گئی تھی کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے اور کسی کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہر نبی کا, ہر رسول کا یہی پیغام رہا, اور یہی پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو گویا تصدیق کرتی ہوئی آئی نا اسی چیز کی, جو باتیں وہاں کہی گئی تھیں, جو موٹے موٹے اصول وہاں دیے گئے تھے, وہی موٹے اصول یہ بیان کرتی ہوئی آئی. فرق کہاں ہوا؟ صرف شریعت میں فرق ہوا. تو یہ کتاب فرمایا کیونکہ اس تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے, تم اس پر ایمان لاؤ. ولا تکونوا اول کافرین بھی, اور سب سے پہلے تم ہی اس کتاب کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. گویا ایک طریقے کا طنز کہ تم تو وہ لوگ ہونے چاہیے تھے کہ چونکہ تم اہل کتاب ہو اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب پہلے سے موجود تھی اور تمہارے اندر اس کے عالم ہیں اور تمہیں اس بات کا علم تھا اور احساس تھا کہ ہاں ایک ایسے نبی کی بعثت ہونی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے. کیونکہ میں نے آپ کو آیت سنائی نا کہ یجدون ہو مکتوبا عندہم فی التوراۃ, کہ وہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے تھے یہ قصہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی, تو چنانچہ تمہیں اس بات کا علم تھا، لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تم اس پر ایمان لاتے. تم تو کہتے ہاں ہمارے یہاں خوشخبری موجود تھی، اب یہ واقعہ ہو گیا، ہم ایمان لانے والے بنیں گے. اور اس کے بجائے ہوا کیا کہ بجائے اس کے تم سب سے پہلے ایمان لاتے، تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے. تم مشرکین سے بڑھ کر انکار کرنے والے ہو گئے. تم نے مشرکین کو راہ دکھائی اور راستے دکھائے کہ کس طریقے سے اس دعوت کا انکار کرو. یہ تانا ہے جو قرآن ان کو دیتا ہے کہ ولا تکونوا اول کافرین بھی، کہ سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اور کیا فرمایا، ولا تشترو بے آیاتی سمن کلیلا، اور میری آیتوں کو تم تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. اب اس میں تو ایک چیز کی وضاحت یہ بہت ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے فائدے کے خاطر میری آیت کو بیچ سکتے ہو، تھوڑے فائدے کے خاطر نہ بیچو. یہ نہیں کہہ رہا قرآن، یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے تم 10 روپے کے خاطر تو اس کو نہ بیچو مگر 100 روپے ملے ضرور بیچ دو. نہ، مطلب یہ ہے کہ تم ان آیتوں کو، میری آیتوں کے اندر جو تبدیلی کرتے ہو، ان کو جو چھپاتے ہو اور لوگوں کو ان کو تم ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے ہو، یہ ہے نا ان کا بیچ ڈالنا، یہ کام تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو. تو دنیا میں تمہیں جو بھی فائدہ حاصل ہوگا اس کے بدلے، وہ آخرت کے فائدے کے بدلے یا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت تھوڑی سی قلیل. کیوں؟ وہ دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں. وما متاع دنیا الا ومل حیات دنیا الا متاع القرون. قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی جو حیات ہے یہ کیا ہے؟ چند روزہ معمولی سے زندگی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں اس سلسلے میں تو واقعی جھرجھری آ جاتی. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی وقت اتنی ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی اپنی انگلی لے اور اس کو دریا میں ڈالے، دریا میں اور کیجیے گا، اور اس انگلی کو پھر جب وہ نکالے تو جو نمی اس کی انگلی پر لگی رہ جائے گی وہ ہے دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں. کوئی اگر آپ اس نمی کا اس دریا سے مقابلہ کریں، کہاں اس دریا کا پانی اور کہاں وہ پانی جو آپ کے ہاتھ سے لگا رہ گیا کیونکہ آپ نے انگلی ڈالی تھی. آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، آپ غور کیجیے کیا مثالیں دے گئے ہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کوئی کھانا پانی نہیں دیتے. گویا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کے وقت نہیں ہے. یہ وہ دنیا ہے جس کے خاطر تم اللہ کے کلام کو اور اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہو، تو ظاہر ہے تو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا ہوگا نا. تو چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا تشترو بے آیات سمن قلیلا، تم میری آیتوں کو تھوڑے سے مال اور تھوڑے فائدے، جو دنیا کا فائدہ تمہیں نظر آتا ہے، اس کی خاطر بیچ نہ ڈالو، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرو، ان احکامات کو چھپاؤ نہیں، اور اللہ کے بندوں کو وہی بات بتاؤ جو کہ سچ بات ہے. اور فرمایا وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ، وہاں فرمایا تھا وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، مجھ سے تمہارے اندر رحبت. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا، جو لرزش والی بات ہے پیدا ہونی چاہیے، یہاں فرمایا وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ، تم صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا ہے؟ میں شاید آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تقوی کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا. اور وہ میں نے مشہور واقعہ شاید آپ کو ضرور سنایا ہوگا، نہیں تو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں، تھوڑا سا تکرار کا پہلو آ جائے گا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کہ اے ابی، یہ تقوی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی جنگل میں سفر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہے. کیسے چلتے ہیں آپ؟ بھائی ایسے چلتے ہیں کہ جنگل میں کانٹے لگے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کو یہ سنبھال لیتے ہیں اور بچتے ہوئے چلتے ہیں کہ کہیں ہمارے کپڑوں میں کوئی کانٹا نہ ہو لگ جائے. تو آپ فرماتے ہیں بس یہی تقوی ہے. اگر انسان اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرے کہ کہیں وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی میں ملوث نہ ہو جائے، بچتا ہوا نکل جائے، تو بس وہی تقوی کی راہ ہے. تو تقوی وہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التقوی ہاؤنا. تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہے. دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی کوئی کوشش کرے، یہ ہے تقوی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایا فتقون، تم میرا ہی تقوی اختیار کرو، تمہیں صرف اسی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے احکامات کی نافرمانی سے بچو، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے احکامات کی نافرمانی کو تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں صرف میرے احکامات کی نافرمانی کا ڈر ہونا چاہیے. یہ بات فرمائی گئی. آگے فرمایا ولا تلبس الحق، اور تم حق کو، ولا تلبس الحق بالباطل، باطل کا لباس نہ پہناؤ. یہ لباسا یلبسو ہم اردو میں بھی اسی سے لباس کا لفظ بنا ہے، کسی چیز کے اوپر غلاف چڑھا دینا، اس کو چھپا دینا کسی چیز سے، اس بارے میں استعمال ہوتا ہے لفظ لبسا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تلبس الحق بالباطل، تم حق کے اوپر باطل کا غلاف نہ چڑھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حق بات بتائی تھی، جو تورات کا پیغام تھا، اس کو تم نے چھپا لیا اور اس کے اندر تبدیلی کر لیا اور تحریف کی، اور تم نے اس کو غلط، اس کے اوپر کھول مند دیا. تو یہ کام نہ کرو. وہ تک تم الحق کا، اور نہ حق کو چھپاؤ. اس کو کہتے ہیں یہ کتمان حق. کتمان حق کے معنی یہ ہیں کہ جانتے بوجھتے کسی چیز کا علم رکھتے ہوئے اور اس کو چھپانا اور اس کو عام نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی شدید وعید ہے کتمان حق کی. اور اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اس امت کو بھی اسی بات کا پابند کیا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ کا حق پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں پیغام اور جو ہدایت اور جو نصیحت پہنچے، تمہاری ذمہ داری اس کو کیا ہے؟ بغل کے اندر دبانے کی نہیں ہے، بلکہ حد الامکان اس کو افشو، اس کو افشاں کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کو عام کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے ہیں، لوگوں کے اندر اس کو پھیلانے کے لیے. یہ ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا، آپ سے فرما دیا گیا تھا کہ تم اس کو عام کرو، بلک پہنچاؤ لوگوں تک. اور یہی اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی کہ اس کو پہنچاؤ، جس کو جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، جو دین کے علم میں اثر ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو وہ دین کا علم پہنچائے. یہ بات ان کی کہی گئی یہود سے اور یہود کے علماء سے کہ وتکتم الحق، تم حق کو نہ چھپاؤ. اور کیا آگے فرمایا؟ وانتم تعلمون، اور اس پر فرمایا کہ ظلم یہ ہے کہ تم جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے، تم نے کتاب پڑھی، عالم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں علم رکھنے کے باوجود کسی چیز کو چھپانا، اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے کہ علم والے اور غیر علم والوں کا کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے سرفراز کیا، علم کے نور سے، اور وہ لوگوں کے درمیان اس علم کی روشنی میں چلتا ہے. کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں یعنی گویا بھٹکلیاں مار رہا ہے اور اس اندھیرے سے اس کے پاس نکلنے کی کوئی سبیل نہیں؟ وہ ایک شخص کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے اور دوسرے شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہوتے. جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا، اس کی ذمہ داری اسی درجے میں زیادہ ہے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ العلماء. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کو علم دے دیا گیا، تو اس کی اب تمہارے پر ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے اندر اللہ کی خشیت و تقویٰ زیادہ پیدا ہو، بلکہ یہ کہ تم اس چیز کو اور زیادہ عام کرو. یہ نہ ہو کہ تم اس کو چھپا کر بیٹھ جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارا حال ان جانوروں جیسا ہو جائے جس کا ذکر بھی سورہ انعام میں آیا. سورہ انعام میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے دل ہیں مگر اس سے وہ سوچتے نہیں. ولہم آئین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر اس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم اذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں مگر اس سے وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کل انعام بل ہم ادل، وہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اولئک ہم الغافلون، وہی لوگ غافل ہیں. تو جو لوگ کان اور آنکھ اور دماغ رکھنے کے باوجود اللہ کی ہدایت سنیں، اللہ کی ہدایت کو دیکھیں اور ان کے دماغ کو وہ پہنچ رہی ہو مگر اس کا وہ اثر نہ لیں کوئی، ان کا حشر کیا ہے؟ وہ ایسے ہیں جیسے کوئی جانور. بل ہم ادل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو علم ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے. یہی بات یہاں کہی گئی کہ وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، اور اس جاننے بوجھنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ تم اس پر خود عمل نہیں کر رہے، بلکہ دوسروں کو بھی تم نے چھپایا ہوا ہے اس بات سے، دوسروں کو بھی محروم کیا ہوا ہے، ان تک تم یہ پیغام اللہ کا نہیں پہنچا رہے. یہ ذمہ داری کی بات ہے ان کو. گیا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بالکل دعوت کا موضوع ہے اس رکوع میں، اور آپ یہ دیکھیں گے مستقل کہ ہر آیت میں جھنجھوڑنے کا سا انداز ہے. آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور رکوع کرو مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس آپ دیکھیں گے آیت میں ایک تو زور ہے اقامت صلاۃ پر، اور اقامت صلاۃ میں بھی زور یوں تو اقامت صلاۃ کے اندر خود ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. بڑا وسیع مضمون ہے، شاید میں پچھلی دفعہ بھی اس کی آپ کے سامنے تشریح کر رہا تھا کہ اقامت صلاۃ کے کیا معنی ہیں، مگر اس میں خاص طور پہ پھر جو ذکر کیا ہے وہ ہے ورکعوا مع الراکعین، کہ جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. گویا کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ نماز باجماعت کا التزام، اس چیز کی پابندی کرنا کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. جماعت نماز بتاتے خود بڑا اہم رکن ہے دین کا، رکن رکین ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ہر چیز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چوٹی کی چیز حفاظت کرنے کی ہے وہ یہ کہ آپ نماز با جماعت ادا کر رہے ہوں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث اس سلسلے میں دیکھیں تو بڑی آپ کو ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا جماعت کی نماز کے لیے. آج کل تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جماعت کی نماز جو ہے ٹھیک ہے، درجے اونچے کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اگر آپ گھر میں بھی نماز پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ذہن میں پھر ایک ہی بات آتی ہے کہ بغیر عذر کے اگر آپ نے جماعت کی نماز چھوڑی تو آپ کی نماز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سمع ندا, جس نے اذان سنی, ندا اذان سنی, من سمع ندا جس نے اذان سنی, فلم یجب, اور اس نے اس کا جواب نہ دیا, یعنی یہ چل کے گیا, اذان کیا کہہ رہی, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, یہی کہہ رہی ہے نا, فلم یجب, اس کا جواب نہیں دیا, اس نے گیا نہیں, گھر میں بیٹھا رہا, اس نے کہا یہی پڑھ لوں گا, تو آپ نہیں فرماتے ہیں اس کے لیے فلا صلاۃ لہ الا من عذر, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہو, الا من عذر, آپ کی یہ سخت وعید ہے. دوسری دفعہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, جو مسجد کا پڑوسی ہے, جس کے گھر میں مسجد کی اذان جاتی ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں, اگر مسجد کے علاوہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت میں آیا ہے, آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ جب بعد میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ لوگوں نے کچھ مسجدوں میں جانے میں کچھ کمی شروع کر دی, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ لوگوں, یہ مسجدوں میں نماز پڑھنا جو ہے یہ تمہارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور یہ سنن الہدا میں سے ہے, یعنی وہ سنتیں جو ہدایت پر انسان کو قائم رکھتی ہیں, اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. تو نماز بجماعت کی جو ہمارے دین میں اہمیت ہے وہ بڑی زبردست شدت ہے, اور یہی بات یہاں سے کہی گئی بنی اسرائیل کو خاص طور پر جو توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ورکعوا مع الراکعین, نماز ادا کرو رکوع کرنے والے کو ساتھ, اور اس سے پہلے کیا بات کہی گئی تھی, واقیموا الصلاۃ, قرآن میں ایک جگہ اور آیا ہے مومنین کا جب صفت بیان ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لنؤتی اجر المصلحین, کہ وہ لوگ جو کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں, مضبوطی سے پکڑنے کیا معنی ہوئے کہ کتاب کی احکامات کی پابندی کرتے ہیں, والذین یمسکون بالکتاب, کتاب کو سختی سے پکڑتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, اور صرف ایک چیز کا ذکر کیا قرآن نے, وہ کیا, نماز کو قائم کرتے ہیں, اور اس کا اجر کیا فرمایا, انا لنؤتی اجر المصلحین, ایسے نیکوکار لوگوں کا ہم اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. تو آپ ہی دیکھیں گے کہ جو پہلی ہدایت دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے, کہ نماز ادا کرو, اس کی اقامت کرو, اس کو احسن طریقے سے ادا کرو, تمہارا وضو عمدہ ہو, تمہاری طہارت ہو, تمہاری نماز کے ادا کرنے کا طریقہ وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, مگر اس میں جو خاص بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم مسجدوں میں آن کر نماز ادا کرو, ورکعوا مع الراکعین, اس چیز کی ہدایت دی گئی, اور دوسری ہدایت وہی دی گئی کہ وہ آتوا الزکاۃ, زکات دو. تو آپ دیکھیں گے نماز اور زکات کے جو احکامات ہیں جو قرآن میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آگے فرمایا, اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو, اتامرون الناس, کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کس چیز کا, بالبر, نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, وہی بات گو کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو, تمہارے پاس کتاب کا علم ہے, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, اللہ جو لفظ بر ہے اصل میں عربی میں لغوی طور پر اس کے معنی ہیں حقوق کی ادائیگی, تو ظاہر ہے اگر آپ حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں گے تو نیکی کا اعلیٰ درجہ وہی ہے, اللہ کے حق ادا کرنا, اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا, اور اپنے نفس کے حق ادا کرنا, اگر آپ یہ حقوق ادا کرتے رہیں گے تو گویا آپ نیکی کا اعلیٰ درجے پر ہیں, لہذا لفظ بر کے معنی اب نیکی کے ہی شمار ہونے لگے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنا کیا حال ہے, اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو, خود کیا عمل کر رہے ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے, اور اس کے اوپر ظلم یہ کہ کتاب پڑھتے ہو تمہیں ساری چیزیں معلوم ہیں, تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ جس شخص کا عمل یہ ہوگا کہ دوسروں کو وہ نیکی کا حکم دے گا, اس کو علم بھی ہوگا اور وہ خود اس پر عمل نہیں کرے گا, تو وہ اپنے اوپر کتنی بڑی اللہ کی حجت تمام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب وہ جا کے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گی نہیں کہ اے اللہ کے بندے, تو جانتا تھا, تجھے علم تھا, تو جاہلوں میں سے نہیں تھا, اور تو دوسروں سے کہتا بھی تھا کہ نیکی کا کام کرو, اور اس کے بعد خود تو اس کام کو کرنے سے رک جاتا تھا, تو اللہ تعالیٰ کا تم سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے, یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے. اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے, آپ نے معراج کے واقعے کے بعد فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تو آپ نے جہاں اور بہت سی باتوں کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ میں نے ایک جگہ یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں, آگ کی کینچیوں سے. تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ لوگ کون ہیں, تو انہوں نے کہا یہ وہ ہیں آپ کی امتی کے دوسروں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ کام کرو اور یہ نیکی کا کام کرو اور خود نہیں کرتے تھے. اور ایک آپ نے اور دوسرا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک اس کی پیٹ کی آنتیں نکلی ہوئی ہیں اور تھڑپ رہا ہے اور وہ انہیں آنتوں کے گرد گھوم رہا ہے, تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص یہ تجھے کیا ہوا, تو وہ شخص تھا کہ دنیا میں تو بڑی بات کیا کرتا تھا, دوسروں کو بڑی نصیحتیں کیا کرتا تھا, بڑے دوسروں کو تو پیغامات سنایا کرتا تھا, تجھ تیرا یہ کیا حال ہوا؟ اس نے کہا ہاں, دوسروں کو تو میں نصیحت کرتا تھا مگر خود ان پر میں عمل نہیں کرتا تھا. چنانچہ میرا یہ حشر ہوا, اس کی اتلیاں نکلی ہوئی ہیں اور انہی کے گرد وہ چکر کاٹ رہا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واقعہ سنا ہے. بڑی سخت وعید ہے اس بات کی کہ انسان دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے. یہ اس کی بڑی عمدہ وضاحت کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک دفعہ ان سے کسی شخص نے کہا کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں اور اللہ کے دین کو عام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا اس سے کہ ٹھیک ہے, بڑا نیکی کا کام ہے, مگر کیا تم نے تین آیتوں کا مطالعہ کر لیا قرآن کی؟ اس نے کہا کون سی تین آیتیں؟ آپ نے پھر پڑھی یہی آیت. ایک آیت تو یہ پڑھی آپ نے, کیا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اور کتاب کا علم بھی ہے تمہیں, کیا اس بات کی تمہیں عقل نہیں؟ اور دوسرا آپ نے وہ آیت پڑھی سورہ خود کی شاید آیت ہے, شعیب علیہ السلام کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ما اريد ان اخالفكم الا ما نهاكم عنه. اپنے قوم سے کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں جس سے میں تم کو منع کر رہا ہوں. یعنی یہ تو کوئی بات نہ ہو کہ تم کو تو میں منع کر رہا ہوں کہ اس کام کو نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ چلو اور میں اسی چیز کے پیچھے لگ جاؤں. یہ بات شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا. اور تیسری وہ مشہور آیت سورہ صف کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا تم نے ان تین آیتوں کا مطالعہ کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, اب تو دعوت پہ نکل جا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تو لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے نکلے تو اپنی بھی خبر لے. مفسرین نے بات پھر بعد میں بڑی تفصیل سے کہی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے اندر ابھی کچھ کمزوریاں ہیں تو وہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام بند کر دے اور کہے جب تک میں فرشتہ نہیں ہو جاؤں گا میں اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکتا. یہ مطلب نہیں, فرشتہ تو کوئی نہیں ہوتا. آپ اللہ کا پیغام ضرور پہنچائیے. بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہوں تو میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہوں بھائی یہ برائی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ مجھے خود درست سے میرا نفس یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کو کہہ رہے ہو, خود یہ کام کرتے ہو, مجھے خود اس سے ہدایت ملتی ہے اور میں اس کام سے جلدی رک جاتا ہوں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے کہنا بند کر دیں. نہ, دوسروں سے کہیں مگر اپنے نفس کی بھی خبر لیں اور یہ دیکھیں کہ جو بات آپ زبان سے دوسروں کو جس کی تلقین کر رہے ہیں, جو اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے, تو آیا آپ اس پر خود عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ بات ہے. یہ نہ ہو کہ دوسروں کو تو آپ نے کہہ دیا اور آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئی, آپ وہی کام کرتے رہے. اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ میں نے آپ کو دو وعید والی حدیثیں سنا دی. آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور مدد چاہو کس چیز سے؟ نماز سے اور صبر سے. یہ ایک بڑی جامع ہدایت ہے جو قرآن میں ہم کو اکثر ملتی ہے. آگے چل کے ایک اور آیت اسی مضمون کی آئی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر کیا چیز؟ صبر ہے, اس کے لغوی معنی عربی میں ہے کسی چیز سے رک جانا, اپنے آپ کو تھام لینا. اس کے معنی, یہ صبر کے معنی. ہر وہ عمل جس میں آپ اپنے نفس کو روک لیں, اپنے آپ کو تھام لیں, آپ نہ کریں اس کام کو جس کو آپ کو نفس آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ یہ کام کرو مگر آپ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کروں گا. جو ہی آپ یہ کام کریں گے گویا آپ صبر پر عمل پیرا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پر کوئی کٹھن گھڑی آئے تو تم کس چیز سے مدد چاہو؟ کیا مدد کے دو طریقے ہیں؟ ایک تو صبر اور دوسرے صلاح. اور یہ اس کا جو صحیح معنوں میں ہمیں عملی صورت نظر آتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں اس کی بڑی عمدہ عملی صورت نظر آتی ہے کہ یہ واقعات ہمیں متعدد بار ملتے ہیں کہ جب کوئی ان کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آتا تھا تو ان کا کیا عمل ہوتا تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں اور ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کے کسی بڑے قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا, شاید بیٹے کا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے, یا بھائی کا, کسی بہت قریبی عزیز کا انتقال ہوا. انہوں نے وہ سنتے ہی کیا عمل کیا؟ اللہ اکبر کے نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ کی جناب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں آپ کو یہ واقعات نظر آئیں گے کہ وہ ان دو چیزوں پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ صبر اور نماز, ان دو چیزوں سے مدد لو. اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ دونوں کام بڑے ہیں کٹھن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں کام بڑے کٹھن ہیں, نماز پڑھنا بھی اور صبر کرنا بھی. آسان کام نہیں ہے, بڑے مشکل کام ہے. اور آپ خود اگر آپ اس پر عمل پیرا ہوں آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی دونوں مشکل کام ہیں. مگر اللہ علل خاشعین, یہ آسان ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ خشوع کیا چیز ہے؟ اکثر ہم دو لفظ بولتے ہیں, خشوع اور خضوع. ان دونوں کے معنی تقریباً بڑے یکساں ہیں. خشوع کے معنی ہیں عجز اور عاجزی کا اظہار کرنا، ایسے اظہار کرنا کہ آدمی کی آواز اور نگاہ میں پستی پیدا ہو جائے، اور خضوع کے معنی ہیں کہ وہی عجز اور عاجزی کا اظہار کرنا ایسے کہ آپ کے جسم کے اعضا میں پستی پیدا ہو جائے، یہ اس سے اظہار ہو کہ آپ کے اندر واقعی عاجزی پیدا ہو گئی ہے. یہ ہے خشوع اور خضوع. نماز کے لیے دو بڑی صفتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صبر اور نماز پہ جو اپنانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اس پر عمل پیرا کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس پر عمل پیرا وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ خشوع کرنے والے ہیں، جو کہ اللہ کے آگے عز اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. اور یہ عز اور عاجزی کس چیز کی عز اور عاجزی ہے؟ یہ ظاہری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب زبان تو آنکھیں جھکا لی اور زبان بھی پست کر لی اور اپنا یوں کر لیا جسم کو بہت بڑا، مگر دل میں وہی رونت ہے. نہ، اصل میں خشوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل سے شروع ہوتا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی بریل سی چال چلا جا رہا ہے اپنی گردن جھکا کر، اور وہ تو آپ جانتے ہیں بڑے غضب والے آدمی تھے اور ہاتھ میں ان کا کوڑا رہتا تھا. ارے انہوں نے کہا شخص کیا تجھ کو تکلیف ہے، کیوں ایسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو بڑا خشوع کا اظہار کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خشوع جو ہے وہ خالی اظہار سے نہیں ہوتا، تیرے دل کے اندر خشوع پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ خشوع جو ہے اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے. ایک بڑے مشہور سلف میں سے قول ہے، ایک بزرگ کا، وہ فرماتے ہیں کہ خشوع کی ابتدا تو دل سے ہوتی ہے جبکہ آدمی دوسروں کے حقوق کے معاملے میں یکساں سلوک کرے اور اس چیز کو پہچانے کہ اللہ کے فرائض کی ادائیگی کس طریقے سے ہو سکتی ہے. جب یہ جذبات دل کے اندر پیدا ہو جائیں گے تب واقعی میں خشوع کی ابتدا ہوتی ہے. گویا یہ کہ جو عز اور عاجزی ہے، یہ خالی یہ نہیں کہ آپ نے نگاہ جھکا لی اور آواز پست کر لی اور سمجھا خشوع پیدا ہو گیا. نہ، صحیح معنوں میں یہ کہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر عاجزی اور عز پیدا ہو جائے اگر، تو پھر آپ خاشعین میں آپ کو شمار. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو نماز سے اور صبر سے، اور یہ دونوں چیزیں بڑی سخت ہیں مگر اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ آسان ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو کہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو عز اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک بڑی اہم صفت آئی ہے کہ یہ جو عز اور عاجزی کا اختیار کرنے والے ہیں یہ لوگ کون ہیں. فرمایا الَّذِينَ، یہ لوگ وہ ہیں، یظنون، یہ ظن رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو بالآخر اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پہلے تو آپ یہاں غور کیجئے لفظ ظن پر. ظن کے معنی ہیں یقین نہیں. ظن مفسرین نے کہا ہے کہ اس کے معنی آتے ہیں شک سے لے کر یقین تک، جو مختلف کیفیات آپ کے دل کی ہو سکتی ہیں ان کے ساری کیفیات کے لیے لفظ ظن استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات شک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا شک ہے تھوڑا سا یقین ہے، اور بعض اوقات کے مکمل یقین ہے، ان سب کے لیے لفظ ظن استعمال ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ ان لوگوں کو ظن ہے، یقین نہیں کہا گیا. بعض اوقات ممکن ہے کہ ابھی ان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہ ہوئی ہو، تھوڑا سا شک بھی ہو تھوڑا سا یقین بھی ہو، مگر یہ کہ ہے، موجود ہے. کس چیز کا یہ یقین ہے اور کس چیز کا ظن ہے؟ یہ یقین اور ظن ہے ان کو کہ انہم ملاقو ربہم، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے اور واپس جانا ہے رب کی ہی طرف. ان کے واپسی کا راستہ صرف ایک ہے، پلٹ کے یہ اور کہیں نہیں جا سکتے، صرف اپنے رب کی طرف جائیں گے اور پھر رب سے ملاقات ہوگی. اور ملاقات ایسی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ، کوئی یہ کوئی سوشل ملاقات نہیں ہے رب سے. ملاقات ہوگی کس چیز کی؟ کہ ان کے نامہ اعمال کھول کے دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے دنیا میں، اور اس کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا. گویا یہ ملاقات وہ ہوگی جو کہ کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے لوگ کی ہوتی ہے، وہ ملاقات اپنے رب سے ہوگی. اگر یہ یقین ہے تو پھر ان لوگوں کے اوپر یہ نماز اور صبر جو ہے دونوں آسان چیزیں ہیں. یہ ہے وہ بہت اہم ہدایت جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ صبر کی اور نماز کی، اور کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں تمہارے لیے جب ہی آسان ہوں گی جب تمہیں آخرت کا یقین ہو. اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہماری اس دنیا میں جتنی گمراہی کا اصل سبب ہے، جو جڑ ہے گمراہی کی، وہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے آخرت کا یقین اٹھا ہوا ہے. اس میں آپ سے بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بڑی معمولی مثال دیتا ہوں، کہ آپ اکثر آپ میں سے حضرات گاڑی چلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس ٹریفک سگنل کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا ہے اور وہ بڑی سختی سے دیکھ رہا ہے کہ میں سرخ بتی میں سے تو نہیں گزر جاتا، اور اگر میں گزروں گا سرخ بتی میں سے تو مجھ کو پکڑ لے گا اور 5 دن کے لیے جیل میں ڈال دے گا اور 900 روپے جرمانہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یقین ہے اور پولیس والا نظر آ رہا ہے آپ کو وردی میں. میں کہتا ہوں کون مائی کا لال ہے جو سرخ بتی میں سے گزرے گا؟ ہے کوئی آپ میں سے جو 5 دن کی جیل اور 900 روپے جرمانہ بھگتنا چاہے گا؟ اور شاید وہ آپ کا رخصہ بھی ضبط کر لے اس کے بعد. کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے پوچھے گا اگر میں نے یہ غلطی کر لی. کھڑے ہیں آپ چنانچہ اگر آپ کو ہری بھی نظر آ رہی ہے پیلی ذرا ہوئی آپ نے وہیں بریک لگا دیا, پرواہ نہیں پانچ منٹ کھڑا رہوں گا مگر لال بتی میں سے نہیں گزروں گا. کیوں آپ کا یہ عمل ہے؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی آپ سے پوچھنے والا وہاں کھڑا ہے. اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا نہیں پولیس والا نہیں ہے رات کا وقت ہے, نکال لیا اپنے لال میں سے. کیوں؟ وہ یقین جو تھا آپ کے دل کے اندر کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے پکڑ لے گا وہ ختم ہو گیا. یہی انسان ہے, انسان کا عمل بالکل یہی ہے آخرت کے مقابلے میں. اگر میرے دل کے اندر یہ چیز کا یقین پیدا ہو جائے کہ یہ میری زندگی تو بڑی معمولی سی مختصر ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے مجھے اس کا پتہ بھی نہیں, اور اس کے بعد بالآخر میں نے جانا ہے اپنے رب کے حضور اور میرا رب وہ ہے کچھ حکیم و خبیر ہے اور علیم ہے اور میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور میرا نامہ اعمال کھول کے میرے سامنے کر دے گا اور اس دن پھر امتحان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا, میں کوئی عمل نہ کر سکوں گا اس کے سامنے, اب وہ میری سزا اور جزا کا وقت ہوگا. اگر یہ یقین میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام کروں گا جانتے بوجھتے. ٹھیک ہے بشری کمزوری سے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنی جگہ صحیح, مگر جانتے بوجھتے غلطی کام کرنا اور غلط کام کیے چلے جانا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں کرتے ہیں؟ جب ہی کرتے ہیں جب یقین جو آخرت کا یقین ہے یہ دل سے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اکثر ذکر ہی موت اور آخرت کا ہوتا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیزیں پتہ چل جائیں آخرت اور قیامت کے متعلق جو کہ میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا بند کر دو اور اکثر تم روتے ہی رہو, اور تم اپنے بیویوں کے پاس جانا بند کر دو. یعنی دنیا کے سارے اور عیش اور آرام سب سے بڑی جو کمزوری آدمی کی ہوتی ہے کہ اپنی عورت کے پاس جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کرنا بند کر دو تم اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ آخرت کیسی ہے اور کیسے آنے والی ہے. تو یہ آخرت کا یقین, یہ موت کا ڈر. اسی لیے تو کہا کہ موت کو یاد کرو یہ تمہارے دلوں کے اوپر سے زنگ کو اتار دیتی ہے. اور یہی آخرت کا ڈر تھا جو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کہ افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں اور کس درجے کے ان کا ایمان اور کس درجے کے وہ ہیں آپ غور تو کیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک کاش میں چڑیا ہوتا کہ میں ختم ہو گیا ہوتا اور میرا کوئی حساب کتاب نہ ہو. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا حساب کتاب نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جلیل القدر ہستی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, اور وہ عمر فاروق جو مشورہ اور رائے دیتے ہیں قرآن میں فیصلہ اس کے مطابق صادر ہوتا ہے. ایک دفعہ نہیں چار دفعہ پانچ دفعہ واقعات موجود ہیں. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بستر مرگ پر ہیں شہید ہو رہے ہیں اور ان کے موت کا وقت ہے بے چین ہیں اور تڑپ رہے ہیں, تو ان کے بیٹے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بجان کیا بات ہے, آپ تو اشرائے مبشرہ میں سے ہیں, آپ تو ان دس لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بشارت دی جنت کی بشارت دی, آپ کو کس چیز کا فکر ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اگر میں آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو میرے لیے بڑی نعمت ہے. یہ بات, یہ آخرت کا ڈر تھا, یہ قیامت کا خوف تھا, یہ اللہ کے حضور پیشی کا ڈر تھا. کن لوگوں کو؟ حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. میں اور آپ تو بیچتے کیا ہیں, ہم تو ان کا اشیر اشیر خاکے پا نہیں, ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بالکل قیامت سے بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ رکھا ہے, کبھی کبھی ہم نمازیں بھی ادا کر دیتے ہیں, اب ہمیں کھلی چھوٹ ہے, لائسنس ملا ہوا ہے, جو چاہے کی چلے جائیں, قیامت آئے گی دیکھا جائے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروا دیں گے. یہ ہم نے اپنے دلوں میں لگا رکھا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزوں پہ صحیح عمل کون کر سکتے ہیں جن کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اپنے رب سے جا کے ملیں گے, اور جانا ان کو صرف اپنے رب کی ہی طرف ہے اور کوئی دوسری ان کے لیے راہ نہیں ہے. تو بھائیوں میں آپ سے یہی بات پھر کہوں گا کہ ہم اپنے دلوں میں آخرت کا بار بار خیال کریں, موت کو بار بار یاد کریں, اور اس چیز کا یقین بٹھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور جانا ہے. چنانچہ ہم کوشش کریں, ابھی سے کوشش کریں کہ ہمارا اعمال درست ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.